الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے ایک ایسی سواری کا انتظام فرمایا ہے جو بڑی ہی عجیب و غریب ہے، اور یہ سواری کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کنیہ، بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے زبردست عارف، وہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، مرکب توبہ عجائب مرکبست. یہ توبہ کی جو سواری ہے بڑی ہی عجیب و غریب سواری ہے. ابھی فرشی تھا اور اس توبہ کی سواری کی برکت سے فرشی بن گیا ہے. ابھی گناہ میں ڈوبا ہوا تھا لیکن توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا ہے. ابھی اللہ سے دور تھا، توبہ کی برکت سے اللہ کے قریب ہو گیا ہے. تو یہ کتنی زبردست، کتنی عجیب و غریب سواری ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. محبوب تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی انتظام کر دے سواری کا تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایسی سواری عطا فرما دی ہے کہ جو بھی چاہے اپنے اللہ کو حاصل کرنا اور اللہ کا قرب، تو بس توبہ کر کے اس سواری میں بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے گنہگار بندوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا پڑے ہیں اور اس مایوسی کے قریب جا پہنچے ہیں کہ بعض اوقات انسان مسجد جانا بند کر دیتا ہے، نیک اعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، شیطان انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیتا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوگی، میں تو بہت گنہگار ہوں. ایسی مایوسی کے بادل لے آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اب امیدی کا، اللہ کے رحمت کا سورج طلوع نہیں ہو سکتا. وہ شخص اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اللہ کی رحمت کو، جیسے اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم تو عصب لیتے ہیں، اس کا دیر سے معاف کرتے ہیں، کبھی معاف بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی رحمت تو دیر بھی نہیں کرتی. جہاں بندے نے ندامت کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ سے معافی مانگ لی، زبان سے کچھ الفاظ بھی نہیں بولے، دل ہی دل میں ندامت طاری ہو گئی کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے یہ ناراضی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آپ کی عظمتوں میں اے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوتاہی ہوگی، تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی طرف اپنی رحمت متوجہ فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. گناہ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندے، گناہ کی حالت میں ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یا عبادی کا لقب عطا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے. ایک بزرگ شاعر فرماتے ہیں کہ کان میں جب صدا آئی لا تقنطو، کان میں جب صدا آئی لا تقنطو، روتے روتے وہیں مسکرانے لگے. شاعر کون ہے؟ کامل صاحب الہ آبادی. تو یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اب اس کی کچھ تفسیر جو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنی، عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا یہ سرکاری مضمون نازل کیا ہے. میرے شیخ شیخ الاعرہ والاجہ معارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اخضر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی مجرم کو وقت کا بادشاہ یا وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ اس قسم کے مضمون سے معافی نامہ لکھ کر دے تو میں معاف کر دوں گا، تو بتائیے اس میں کوئی شک ہوگا؟ اس کے معافی میں شک ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ تم اس مضمون سے خط لکھو مجھے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تمہاری ساری سزا معاف کر دوں گا. تو پھر سلطان السلاطین احکم الحاکمین اللہ سبحانہ و تعالی معافی کا جو مضمون خود نازل فرما دے، اس کی مقبولیت میں کسی کو شک شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ جن کو حساب لینا ہے وہ معافی کا مضمون خود نازل فرما رہے ہیں کہ کہو واعفو عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، وغفر لنا اور ہم کو بخش دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں. اب واعفو عنا کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اس کے معنی پتہ چل جائیں گے تو اور مزہ بڑھ جائے گا اللہ سے معافی مانگنے کا. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واعفو عنا کے معنی ہے کہ امحو آثار ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجیے. تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ واعفو عنا، اے میرے اللہ میرے جو گناہوں کے نشانات ہیں جہاں میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ان کو مٹا دیجیے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں. چار گواہ، نمبر ایک ہے جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. سورہ زلزال میں ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین خود بولے گی کہ اس زمین پر اس نے عورتوں کو دیکھا تھا، اس زمین پر اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گندی فلمیں ڈرامے دیکھے تھے. تو اس زمین اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے، زمین بولے گی. اب انسان سوچتا ہے کہ زمین کیسے بولے گی؟ آپ دیکھیں جو ریکارڈر ہوتی ہے، جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں، یہ سب جو لوہا ہوتا ہے زمین میں اسی سے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے. ایک مخلوق اللہ تعالی کی عطا کردہ چیز کے اندر تصرف کر کے اس کو یہ مقام دے دے کہ اس کے اندر سے آواز آنے لگتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کیا بعید ہے کہ قیامت کے دن یہی زمین اللہ اس کو جواب دیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دے گی. جس زمین پہ کھڑے ہو کہ ہم نے گناہ کیے تھے، وہ زمین ہمارے خلاف تیار ہو رہی ہے. تو نمبر ایک جو گواہ ہے وہ زمین ہے. نمبر دو، خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے. جس عضو سے گناہ کیا تھا وہ عضو ہاتھ یا پیر گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ سیر کر دیں گے اور ہاتھ پیر بولنے لگیں گے. ہونٹ کہیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے تھے، کان کہیں گے کہ ہم نے گانے سنے تھے، آنکھیں کہیں گے کہ ہم نے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتے تھے. اسی طرح تمام جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے. تیسرا گواہ فرشتے خود، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. اور چوتھا گواہ کیا ہوگا؟ الصحف نشرت، انسان کے اعمال نامہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واعفو عنا، کہو تو میں تمہارے گواہوں کو جتنے بھی یہ چار گواہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں واعف عنا, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کی برکت سے, واعف عنا کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان چاروں گواہوں کو مٹا دیں گے, ان کے نشانات بھی مٹا دیں گے, اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے. یہ بھی نہیں کہ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندے کے گناہ کو مٹا دیں, کیونکہ اگر فرشتے مٹائیں گے تو کل قیامت کے دن وہ فرشتے تانا دے سکیں گے کہ یہ شخص تو فلاں فلاں ہیں, ایسے ایسے کرتوت تھے اس کے, ہم نے تو اس کے گناہ مٹائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عزت کا تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں مٹائیں گے تاکہ میرے بندوں کو آئے محسوس نہ ہو قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے ان گناہوں کے نشانات کو ایسا مٹائیں گے کہ کوئی قسم کا نشان باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واعف عنا, میں تمہارے گواہوں کی گواہی مٹا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه, کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس کے گناہوں کو خود بلا دیں گے, ان کی یادداشت کی اتنی بھی ریل ہے صاف کر دیں گے, فرشتوں سے بھی ان کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ شخص نے کیا کیا گناہ کیے تھے. وہ انصر دادی کا جواب رہا ہوں, اور اس کے ہاتھ پیر سے جو گناہ ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے. وہ معالمہ من الارض, اور جس زمین پر گناہ ہوا ہے اس زمین کی بھی ساری ریل جو ہے اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے, یہاں تک کہ حتی یلق اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنبی, یہاں تک کہ بندہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ رہے گا. سبحان اللہ, ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نشانات اور شہادتیں فرشتوں سے مٹوائیں گے یا خود مٹائیں گے. حضرت امام تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے, اگر فرشتوں سے مٹواتے تو فرشتے ہم کو تانا دیتے کہ تم لوگ تو نالائق تھے, یہ ہم نے مٹایا ہے. کیا کرم ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا, ایسے کریم مالک پر کیوں نہ انسان فدا ہو جائے, کیوں نہ اس کی نافرمانی چھوڑ دے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کا اس قدر تحفظ فرماتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے خود اپنی عزت کو خاک میں ملاتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون جو ہے وہ ہمیں عزت بخشنے کے لیے ہے, تقویٰ کے اندر عزت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا مکرم کون شخص ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, نافرمانی سے بچتا رہتا ہے, اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھتا ہے. تو ایسے کریم مالک پر دوستو فدا ہو جانا چاہیے. غلاموں کی آبرو رکھ لیتے ہیں, ہمارے جرائم کو خود ہی مٹا دیا, ہمارے گناہوں کو خود ہی مٹا دیا. اب جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر نیک عمل کرنے لگیں گے, چاہے اس کے بعد حج ہے, عمرہ ہے, روزہ ہے, نماز وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اس کی رحمت غیر محدود ہے. تو جب مخلوق میں یہ قدرت ہے کہ ذرا سا بارود پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے, تو اللہ کی رحمت میں یہ قدرت نہ ہوگی کہ گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دے. وَاغْفِرْ لَنَا, اور ہم کو بخش دیجئے, کس طرح؟ بِإِظْهَارِ الْجَمِيلِ وَسِتْرِ الْقَبِيحِ, ہماری نیکیاں ظاہر کر دیجئے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے. وَارْحَمْنَا, یہ رحم کیا ہے بھائی؟ معافی اور بخشی ہو گئی. تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دی, معافی فرما دی اور ہمارے گناہوں کے نشانات مٹا دیے, اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے. رحمت کے معنی کیا ہے؟ اے تفضل علینا بفنون اعلی ما استحقاقنا بافانین العقاب, اے اللہ اب طرح طرح کی نعمتیں بھی ہم کو دے دیجیے. جو شخص طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا اس پر طرح طرح کی نعمتیں اور عنایتیں برسا دیجیے. انت مولانا اے انت سیدنا و مالکنا, ہمارے آقا بھی ہیں, ہمارے مالک بھی ہیں, اور متولی امورینا اور ہمارے تمام کاموں کے متولی بھی ہیں. تو عفو عنا واغفر لنا وارحمنا. تو آپ اللہ کے معنی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معافی دے دیجئے, ان کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے. امہ آثار ذنوبنا, گناہوں کے جو بھی گواہ پیدا ہوئے ہمارے خلاف ان کو مٹا دیجئے. اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اے زمین, تجھ پر جس جس نے جو گناہ کیا تو گواہی دے, اور دوسری گواہی اعضا کی ہوگی. جن اعضا سے انسان گناہ کرتا ہے وہ اعضا بولیں گے. تو آپ اللہ میں درخواست ہے کہ اللہ میرے گناہوں کے تمام نشانات کو مٹا دے, میرے اعضا کے گناہوں کو بھی مٹا دے, زمین کے گواہ کو بھی مٹا دے, اور کرامن کاتبین کی یادداشت سے بھی بھلا دیجئے. اور اس کے بعد نامہ اعمال میں جو گناہ درج ہیں توبہ کی برکت سے ان کو بھی مٹا دیجئے. واغفر لنا کی تصدیق کیا ہے؟ باظہار الجمیل وستر القبیح, یعنی میری برائیوں کو چھپا دیجئے, میری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. اللہم اجعلنی لسان صدق فی الآخرین, اے اللہ ہم لوگوں سے ایسے بڑے بڑے کام ہو جائے کہ قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے. وغفر لنا کی یہ تفسیر ہے, وغفر لنا. اب اگر ایک کوئی کہے کہ نیکیوں کو ظاہر کرنے کی طلب تو حکم جا ہے, انسان درخواست کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے, میری برائیوں کو چھپا دیجئے, تو یہ تو حکم جا ہے. تو بھائی یہ حکم جا نہیں ہے. حکم جا کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کے لیے جا چاہے تاکہ میں بڑا بنوں, لیکن جو اللہ کے لیے چاہے کہ اللہ مخلوق میں ایسی عزت دے کہ جب میں بیان کروں تو سب لوگ سر آنکھوں پر رکھ لیں. دین کی خاطر بڑا بننا چاہتا ہے لوگوں میں تاکہ لوگ بات سنیں دین کی عظمت کے ساتھ. تو یہ طلب عزت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے. حب جا کون سی مضموم ہے؟ جو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے ہو. جو بڑائی اللہ کے لیے ہو وہ برا نہیں ہے. مثلا ہم اچھا لباس اس لیے پہنے کہ لوگ مولویوں کو حقیقت نہ سمجھیں, چندہ مانگنے والا بیگ نہ سمجھے ہمیں. تو جب وقت ضلع نہ کہیں تو دل میں نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میری برائیوں کو مخلوق سے چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے. واغفر لنا, اسی طرح جب کہے واعف عنا تو دل میں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میرے گناہوں کے چاروں گناہوں کو مٹا دیجئے. اور آپ کا یہ وعدہ مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے ہیں وہ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ورحمنا. ورحمنا چار نعمتیں ہیں اس میں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چار نعمتیں بیان فرمائی ہیں اس میں. اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے, ہم تو طرح طرح کے عذاب کے مستحق تھے گناہ کرنے کے بعد, لیکن اے اللہ جب آپ نے ہم کو معاف فرما دیجیے معاف فرما دیا اور آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, نیکیوں کو ظاہر فرما دیا, برائیوں کو چھپا دیا, اے اللہ جب آپ نے اتنا کرم فرما دیا ہے اب ہم پہ رحم فرما دیجیے. رحمت کی کیا تفسیر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے؟ نمبر ایک کہ توفیق طاعت, گناہوں سے طاعت کی توفیق چھن لی جاتی ہے. گناہ انسان کرتا رہتا ہے تو اس کی طبیعت طاعت کی طرف راغب نہیں ہوتی, گناہ کے نحوسے سے عبادت میں جی نہیں لگتا اور گناہوں کے کاموں میں خوب دل لگتا ہے. اس لیے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر عبادت و فرما برداری کی توفیق نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے. مدتوں کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم نا تمام کو توانائی دے گیا. نمبر دو, فراخی معیشت. روزی کے لیے انسان پریشان رہتا ہے, اے اللہ اس کو برکت ڈال دیجیے. گناہوں سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. کماتا بہت ہے لیکن پورا نہیں ہوتا. دن رات مشین کی طرح کما رہا ہے لیکن پھر بھی سر پکڑ کے روتا رہتا ہے کہ ہائے یہ کم, ہائے یہ مسئلہ وہ مسئلہ پورا نہیں ہو رہا. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. دو دو لاکھ روپے کمائے گا لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا اس کا. تو دوسری جو چیز, جو نعمت اور حملہ کے اندر ہے, وہ ایک دوسری ہے فراقی معیشت. نمبر تین, بے حساب مغفرت. یہ دو چیز دنیا کے لیے ہے, دو چیزیں آخرت کے لیے. توفیق طاعت دنیا کے لیے, فراقی معیشت دنیا کے لیے, آخرت کے لیے بے حساب مغفرت. قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لیجیے, کیونکہ جس سے مواخذہ ہوگا اس کو آزاد دیا جائے گا. اور نمبر چار, دخول جنت. جنت میں دخول اولی نصیب فرمائیے. تو یہ چار تفسیریں ہیں. جب آدمی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کرتا ہے, وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا, اے اللہ میرے پیار ہم پہ رحمت نازل فرما دیجئے. تو اس رحمت کے اندر یہ چار تفسیریں حضرت حکیم الامت نے بیان فرمائی ہیں. اے تفضل علینا بفنون الاعلى مع استحقاقنا بافانین العقاب. جو بندہ گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا, فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین ہے, جو افانین عذاب کا مستحق تھا یعنی طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے جو طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا, اب معافی اور مغفرت طلب کرنے کے بعد اس پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرما دیجیے. بھائی اپنے ان اللہ کی عنایات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوخ کرنا ناشکری ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے آپ نے کرم کیا ہمارے اوپر, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے کرم کا سبب محض آپ کا کرم ہے, میرا کوئی عمل اس کا سبب نہیں ہے. تو توفیق عمل بھی آپ کا کرم ہے, مگر آپ کے کرم کے عنوانات بدلتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے کسی عبادت کی توفیق دے دی, پھر اس کے بعد اپنے کرم سے اسے قبول بھی فرما لیا, یہ بھی نعمت الگ اللہ تعالیٰ کی ہے. دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سوتے سے اٹھا دے, اپنا بنا لے, غفلت میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ہنر کا محتاج نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے اپنا بنا لے, بس چاہت کی دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اپنے استحقاق ہونے کی وجہ سے مت مانگے کہ میں اس کا مستحق ہوں. اے اللہ, میں نے بہت آپ کے راستے میں مجاہدات کیے ہیں, میں نے بزرگوں کی بڑی صحبت اٹھائی ہے, اب تو میں اس کا مستحق ہوں نا, مجھے استحقاق ہے اس کا کہ آپ نے اپنی محبت اپنی نعمت عطا فرما دے. یہ عنوان سے, اس عنوان سے اللہ سے نہ مانگے کہ میرا حق بنتا ہے, بس یہ کہے کہ میرا حق نہیں بنتا, ہماری عبادت آپ کی عظمت غیر محدود کے سامنے کچھ نہیں ہے, آپ اپنی مہربانیاں محض اپنی مہربانی سے دے دیجیے. یہ دعا اور ہمنا کی اس تفسیر کو سامنے رکھ کر ہم آپ کی رحمت سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ یہ رحم جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اے اللہ ہم تو عذاب کے مستحق ہیں, ہمارا استحقاق تو عذاب کا ہے اور وہ بھی ایک اور طرح کے عذاب کا نہیں, طرح طرح کے عذاب کے ہم مستحق ہیں. لیکن معافی اور مغفرت کے بعد طرح طرح کے عذاب کے مستحق پر اے میرے اللہ آپ طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرما دیجیے. کیسا خاص مضمون. اللہ تعالی سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کا کرم کا سبب اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت کا سبب اللہ کی رحمت ہے, اللہ کے فضل کا سبب اللہ کا فضل ہے. جہاں اللہ تعالیٰ تواب کے ساتھ رحیم نازل فرمایا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اے لوگوں ہم جو تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں تو ضابطے سے نہیں کرتے, شان رحمت سے کرتے ہیں. کیونکہ ایک فرقہ معتزلہ ہے جس کا بادل عقیدہ ہے کہ معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو قانوناً معاف کرنا پڑے گا, تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تواب کے بعد رحیم نازل فرمانا یہ اس فرقے کا رد ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے, قادر مطلق ہے, کسی کو معاف کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے, اپنی شان کرم سے شان رحمت سے معاف فرماتے ہیں. لہذا بندوں کا کام ہے کہ عاجزی سے ان کے حضور میں گڑ گڑاتا رہے, اللہ تعالی سے مانگتا رہے. دین پر استقامت چاہتے ہیں تو عاجزی اور شکستگی اختیار کریں. اللہ تعالی سارے عالم سے مستغنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بنے ہوئے دوستوں تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. سنت کے راستے سے جو انسان چلتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا طریقہ کیا ہے کہ میری اتباع کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو. دیکھو بھائی جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتے ہیں. اب پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, یعنی جس اللہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن میں آیت نازل فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہیں کہ فتبعونی میری اتباع کرو, یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اس کو ذرا آنکھوں پر رکھ لو, اور جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس سے بچ جاؤ. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک میں فرق کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی قدر نہ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول تم کو جو احکام عطا فرما رہے ہیں ان کو سلاخوں پر رکھ لو. وما نهاكم عنه فانتهوا, اور جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. تو قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا ہے کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کو بھی کرو, اور جن باتوں کا حکم ہمارے رسول دے رہے ہیں ان کو بھی کرو, اور جن باتوں سے ہم منع کر رہے ہیں ان سے رکو, اور جن باتوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی رکو. تو سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حکم میں فرق نہ کریں, کیونکہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ آگے بیان فرما دیتے ہیں. سفیر ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو میرے دوستو ہر محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اپنی چاہت کے حساب سے تو یہ اللہ کے ہاں یہ محبت قبول نہیں ہے. اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت قابل قبول ہے. یہی ہے ما آتاکم الرسول فخذوا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں, جو تعلیمات دیتے ہیں, ہمیں ان کو پکڑنا مضبوطی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفر اللحا واحفظ الشوارب, داڑھی کو بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں یہ حکم لکھا ہوا. یہ دیکھیں جو ہمارا نبی دیتا ہے تم کو اس کو پکڑ لو, سراخوں پہ رکھ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے داڑھی کو بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی سے کم چاول برابر بھی کٹانا حرام ہے. چاروں آئمہ کا اس میں اجماع ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. حضرت خواجہ صاحب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے حضور میں یہ شعر پڑھوں گا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے اللہ میرے اختیار میں بس اتنا تھا کہ آپ کے محبوب کی شکل بنا لوں. اس میں کسی کو اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ہر شخص جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, چہرے پہ داڑھی تھی, تو یہ کافی دلیل نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اتباع نہیں کرتے؟ محبت تو وہ قابل قبول ہے جو اتباع کے ساتھ ہو, ورنہ خواجہ ابو طالب کو بھی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, محبت کتنی تھی لیکن ان کی محبت کام آئی؟ اتباع نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لائے. تمہارا ہوتا ہے کہ محبت وہی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے جو اتباع کے ساتھ ہو, اتباع کے ساتھ ہو. آپ کا بیٹا بھی آپ کی باتیں سنے, باتیں سنتا رہتا ہے اور آپ کی محبت میں اشعار بھی کہتا رہتا ہے, لیکن آپ اس کو کوئی کام بولتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں کرتا, نافرمانی کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری یہ محبت مجھے نہیں چاہیے. جب تم میرا حکم نہیں مانتے تو تمہارے یہ اشعار اور تمہاری یہ باتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک ایک سنتوں پہ عمل کرتا ہے یہ شخص. سونے کی سنتیں, اٹھنے کی, بیت الخلاء جانے کی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے نکلنے کی, کپڑا پہنتے ہیں, کپڑا اتارتے ہیں, تجارت ہے, کاروبار ہے, مسجد میں جاتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں, یہ ساری سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ہم کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم پورا جائزہ لیں اپنا دن بھر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پورے دن میں کتنے کام فرماتے تھے اور ہم لوگ کتنے کام کرتے ہیں دن میں, ہمارے کتنے کام سنت کے مطابق ہوتے ہیں؟ خود جائزہ لیں. ہم اٹھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں یاد ہیں, جب سوتے ہیں اس وقت دعائیں پڑھتے ہیں, بیت الخلاء جاتے ہیں اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے, سر ڈھانک کے جاتے ہیں, سنت ہے سر کور کر کے جانا بیت الخلاء میں, لوگ ایسے چلے جاتے ہیں, سنت ہے سر کور کر کے بیت الخلاء جانا, ہمارے بھائی ٹوپی پہن کے جائیں, ہماری ماں بہن بیٹیاں دوپٹہ اوڑھ کے بیت الخلاء جائیں. تو روز مرنا کی جو سنتیں ہیں ہمارا اس پہ کتنا عمل ہے؟ اسے پتہ چلے گا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. اور جتنی زیادہ اتباع ہوگی ہماری زندگی میں اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی جتنی زیادہ ہم سنتوں کی اتباع کریں گے. ایک شخص جا رہا تھا, ایک بڑھیا نے اس کو سخت گرمی میں گھر بلایا اور ٹھنڈا شربت پلایا, اس کی خاطر توضو کی. وہ شخص بڑا حیران کہ جان نہ پہچان بڑی بھی نے مجھے گھر بلا لیا اور اتنے خاطر توضو کر رہی ہیں. پوچھا اماں جی ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری شکل میرے بیٹے کے ساتھ بہت ملتی ہے, میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو تجھے دیکھ کے مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا ہے, اس لیے میری مامتا جوش اور محبت پیدا ہوئی اور تمہارا میں نے اکرام کیا. میرے شیخ فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب بندے کو دیکھے گا کہ میرے محبوب کی شکل میں آیا ہے تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آئے گا. تو یہ عمل نہ ہوا تو یہ داڑھی کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. اس لیے کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو میرے دوست, دو قسم کی محبتیں ہیں, ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود یعنی غیر مقبول. دیکھیں عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے, بخاری شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں. اور جناب اگر کوئی کہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے, اور اخلاص میں اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے, خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول نہ اس کی نفل قبول, تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتباع سنت کے ذریعے سے ملتی ہے. آج ہم نے داڑھی رکھی ہے اپنی مرضی کے مطابق, فرنچ کٹ ذرا سی لائن کھینچ لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی ہے, اپنی مرضی سے ہم محبت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ محبت کریں تو وہ محبت قابل قبول ہے, چاہے کتنا ہی اخلاص آپ کے اندر کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے محبت نہیں کی تو وہ محبت مردود ہے, نا قابل قبول ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں یہی بات تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک ایک سنت پر فدا تھے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے, کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ اجلسوا یعنی بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے محدث عظیم اللہ علیہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ مرقات کی شرح مشکات میں مشکات کی شرح جو ہے مرقات اس میں فرماتے ہیں کہ افضل الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ایسا درجہ تھا ان کا. خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. اور ان کی ایک اور خاص بات سبحان اللہ, وکان یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سر کے اعتبار سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت مشابہ تھے. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا, کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا, کون سا؟ اجلسوا بیٹھ جاؤ. یہ آ رہے ہیں مسجد نبوی میں دروازے پہ کھڑے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں, وہی کان میں آواز آئی اجلسوا بیٹھ جاؤ, کان میں آواز پڑی اللہ اکبر. صحابہ کی کیا شان تھی. وہیں سنتے وہیں بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پر جوتوں پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ بھی نہیں کہ بھائی اندر جا کے بیٹھوں، نہیں، میرے محبوب کی آواز کان میں آئی، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے، جوتوں میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، فرمایا عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا کہ عبداللہ بن مسعود جوتوں پر بیٹھ جائے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کیسے صحابی تھے، اتباع دیکھیے ان کی، اگر مگر نہیں لگایا، جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا۔ پردے کا حکم ہے اگر مگر نہیں لگانا، ٹہنے کھولنے کا حکم ہے اگر مگر نہیں لگانا۔ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ یہی علامت ہے میرے دوستو اللہ کی محبت کی، اللہ کی محبت کی علامت یہی ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں کی خطاؤں کو یہ معاف کرتا ہے۔ طبیعت کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں اتنی ہماری، لیکن ایسا غصہ، ایسا جذباتی ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی علامات بیان کی ہیں۔ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معاف بھی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ کا محبوب بننا ہے ہم نے، تو یہ خطرناک چیز ہے میرے دوستو۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ کاظمین کا معنی کیا ہے؟ الذی یکظمون الغیظ، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، تو غصہ آنا ہے، یہ برا نہیں ہے، غصے کا آنا برا نہیں ہے، غصے کا بے جا استعمال یہ برا ہے۔ اگر غصے کا مادہ برا ہوتا تو قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ کی بجائے والعادمین الغیظ نازل ہوتا، اس کے معنی ہوتے کہ وہ لوگ جو غصے کو معدوم یعنی بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ عادمین نہ الغیظ نازل نہیں فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ غصے کو بالکل ختم کرنا مراد نہیں ہے۔ غصہ نہ رہے گا تو کفار سے مقابلہ کیسے کریں گے جہاد میں؟ غصہ رہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کے موقع پر اس کا استعمال کرے۔ جہاد ہو رہا ہے، اب اللہ کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرے، اس وقت اگر کوئی کہے کہ حقیر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے، بلکہ اس وقت سینہ تان کر جواب دے، ہر مبارز ہے کچھ میرے مقابلے میں آنے والا ہوں۔ لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو اس وقت کے لیے ہے۔ والکاظمین الغیظ، یہ ہے اللہ کے راستے کے مرد جو غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ غصہ تو آئے گا، ایک فطرتی چیز اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، اور اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ جہاں اس کا موقع محل ہے اس کو وہاں استعمال کریں، اور جتنا ہم اس کو دبائیں گے، جتنا پی جائیں گے، اتنا ہی قلب میں نور بنتا جائے گا۔ حضرت امت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے تھے کہ رضائل کا ازالہ مقصود نہیں، امالہ مقصود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رضائل کو زائل نہیں کیا جاتا، ان کا صرف رخ پھیرا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے اندر غصے کا مادہ زیادہ ہے، اصلاح سے پہلے اپنے نفس کے لیے کرتا تھا، کسی نے برا کہہ دیا، بس آپے سے باہر ہو گیا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اس پر صبر نہ کیا, غصہ نافذ کر دیا, پٹائی, لات, غصہ, ماں بہن کی گالیاں سب ہیں, لیکن کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا, اپنی اصلاح کروا لی, غصہ ابھی بھی ہے لیکن اب کیا ہوا, اس کا رخ بدل گیا ہے. اب اللہ کے نافرمانی پہ غصہ آتا ہے, پہلے اپنی نافرمانی پہ غصہ آتا تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں غصہ آتا ہے, اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے. نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو پھر نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ ہر ایک تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا. غصہ تو ہے, دیکھیں غصہ ہے نا, لیکن اب امالہ ہو گیا, کیا مطلب رخ بدل گیا ہے, جو محمود ہے اور پسندیدہ چیز ہے, رخ بدل دینا ہے اس کا بس. اور یہ شیخ کامل کا کام ہوتا ہے, ختم نہیں کرتا ان چیزوں کو. کوئی شخص سے بات کرنے کی بہت اس کو عادت ہے, زبان چلتی رہتی ہے, اس نے سوچا کہ اس کا علاج کیا ہے, دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے, بے ضرورت باتیں کرتا رہتا ہے, تب اس کا رخ بدل دیا, اس کو اللہ کی محبت سکھائی, دل میں اللہ کی محبت بھر دی, اور وہی زبان اللہ تعالیٰ کی محبت کے گیت گا رہی ہے, دعوت اللہ کا کام کر رہی ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے لگے. قزمن کے معنی کہاں ہوتا ہے, قزمن, کیونکہ قرآن پاک عرب کے محاورے پر نازل ہوا ہے, تو علامہ عروسی رحمت اللہ علیہ نے عربوں کا محاورہ نقل کیا ہے تاکہ قرآن پاک صحیح سمجھ میں آ سکے. تو قزمن عرب کے لغت میں اس وقت بولتے تھے جب مشک بھر کر پانی ابلنے لگتا تھا, تو کیا عرب لوگ اس پہ رسی, اس کے منہ پہ رسی باندھ دیتے تھے. شد رأس القربۃ عند امتلائها, مشک کا منہ باندھ دینا جب پانی بھر کر اس کے منہ سے نکلنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ, کہ جب تم غصہ کرو, غصہ آئے تو تمہارے جسم کی مشک کے منہ سے یہ جو اول پول گالی گلوچ اور یہ انتقامی جذبات نکلنے لگے, اس وقت جلدی سے قزمن کی رسی منہ کو باندھ دو اور غصہ ضبط کر لو, اسی کا نام ہے قزمن. اول پول گندی باتیں بولنے لگے, منہ بند کر لو اس وقت. بات سمجھ میں آئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز سے ناراض ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم اب میں ان پر کبھی احسان نہ کروں گا. اب جن سے ناراض ہوئے تھے وہ جنگ بدر کے صحابی تھے, اصحاب بدر, جنگ بدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے, جس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ اے صدیق, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی ہے تم اس کی خطا معاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور دوسری قسم اٹھائی کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں. اور فرمایا کہ میں پہلے سے بھی زیادہ اس پر احسان کروں گا. یہ ہے والعافین عن الناس, اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد واللہ یحب المحسنین ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو معاف کرنا پھر اس کے بعد احسان کر دینا, چلو بھائی جو بھی ہوا ہے کچھ ہدیہ دے دیا اس کو, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی بن حسین کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا. اب انہوں نے تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا, خادمہ تھی حافظہ, قرآن پاک کی حافظہ تھی, فوراً یاد پڑی والکاظمین الغیظ, اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ فرمانے لگے قد کظمت غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا. یہ ہے اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا. یہ نہیں جناب سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے, بھائی کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو اللہ کا فرمان, حق بات کسی کے منہ سے نکلے اس کو قبول کرنا چاہیے, اس کو نہ دیکھیں کہ کون آدمی ہے. وہ چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو, ان کے منہ سے بڑوں کی بات جو نکل رہی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا, اس کے بعد باندی نے یہ آیت تلاوت کی, والعافین عن الناس, اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ فرمانے لگے قد عفوت عنکی, میں نے تیری خطا معاف کر دی. اس کے بعد نے کہا کہ اللہ یحب المحسنین, اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جا, تجھے میں نے آزاد کر دیا. تو میرے دوستو, غصے کو پی جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے, کیونکہ غصہ آگ ہے, اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے, اس لیے اس پر اجر بھی بڑا عظیم ہے. اور مجاہدے بقدر مشاہدہ, بعض لوگ تو اس مجاہدے کی برکت سے بڑی بڑی کرامتیں حاصل ہوئی, ان کو بڑے بڑے مقامات طے ہو گئے ان کو, یہ غصہ پی جانے کی وجہ سے. کتنے اللہ تعالیٰ راستے کھولے ہیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے. ہر انسان کے اندر, بعض کے اندر غصے کا مرض نہیں ہوتا, ان کا کوئی اور راستہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا. جن کے اندر غصے کا مرض ہوتا ہے وہ غصے کو ضبط کرتے رہے, ضبط کرتے رہے, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہے, اللہ تعالیٰ اسی سے ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے. تو غصے کے وقت آدمی بالکل شیطان ہو جاتا ہے, شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے نا, اور حدیث پاک میں غصہ بھی آگ سے پیدا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے سے بچو کیونکہ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دلیلیں بیان فرمائی کہ غصہ کا مادہ اور اس کے اجزاء آگ سے بنتے ہیں. ہمارا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کے رگیں بھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, اور آنکھیں بتاتے ہیں کہ اندر آگ ہے. آگ جل جائے تو شیشے کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے, آنکھیں شیشہ ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے. دوسری دلیل, گردن کے رگیں بھی پھول جاتی ہیں. تو غصے میں گویا آدمی شیطان ہو جاتا ہے, اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, اور غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے. تو مختصر علاج غصے کا کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. لیکن بھائی ذرا دائیں بائیں دیکھ لیں, کیونکہ آج کل بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. اگر کسی شخص پہ غصہ چڑھا اور آپ نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو بعض آدمی تو لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اچھا, اب مجھے تو نے شیطان بھی بنا دیا ہے, حالانکہ اعوذ باللہ بچارا وہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی حفاظت طلب کرنے کے لیے. تو بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. جس پہ غصہ آ رہا ہے اگر اس کو ہٹا سکتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں اپنے سامنے سے, اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو خود وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ فوراً انتقام نہ لیں, اگر بچوں پہ اولاد پہ غصہ آ رہا ہے کسی وجہ سے تو فوراً ان کو پٹائی نہ کر دیں, ان کی تھوڑا ان کو ہٹا دیں اپنے پاس سے, آپ یا وہاں سے خود ہٹ جائیں. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ مجھے کتنی سزا دینی چاہیے, غصہ میرا برحق تھا یا بیجا غصہ تھا؟ اگر برحق تھا تربیت کے لیے غصہ کرنا پڑا مجھے تو مجھے کتنی سزا دینی چاہیے؟ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے جج کو بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی غصے کی حالت میں. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے، طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے، اس وقت پھر فیصلہ کریں کہ مجھے کتنی سزا دینی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. فاصل دعوان الحمدللہ.